الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ معارف الحدیث ساشتم کتاب العلم۔ اس حدیث شریف میں جو وعید بیان فرمائی گئی ہے اس سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو خالص اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علم دین میں اخلاص کے بارے میں بھی علم آ جاتا ہے اور اس سے انسان عقلاً سمجھ بھی جاتا ہے اور عقل کے ذریعے انسان اپنے نفس کو قابو بھی کر سکتا ہے، پھر علیحدہ سے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اصل میں واقعی علم دو قسم کا ہے، ایک علم کسب ہے اور ایک علم دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے انسان دنیا کماتے وہ بھی علم ہے، جیسے انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے اور اس طرح سائنس ہے اور جو مختلف دوسرے مضامین ہیں آرٹس کے، ویسے بھی لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ضروری نہیں کہ وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہوں، ان کو کسی طریقے سے دنیا کے علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے پلمبنگ کا علم ہے تو پلمبر کو حاصل ہوتا ہے، اس نے بعض دفعہ یونیورسٹی وغیرہ دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ علوم جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یعنی گویا حاصل کی جاتی ہے اس پر تو یہ بات نہیں ہے، وہ تو دنیا ہی کے لیے ہے، لہٰذا اس کو دنیا کے لیے حاصل کرنا اور دنیا کے لیے استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ علم جو واقعی علم دین کہلاتا ہے، تو اگر اس کو انسان دنیا کے لیے مطلب جہاں دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے تو اس پہ یہ وعید ضرور ہے۔ اب ذرا ایک دفعہ ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ بہت سارے اشکالات میرے بہن سے پیدا ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حضرات ہیں، مثلا امام حضرات ہیں اور وہ جو یعنی مثال کے طور پر اسلامیات کے ٹیچرز ہیں، پڑھاتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا مدرسوں میں پڑھانے والے حضرات ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں، کیا وہ بھی ناجائز؟ تو اس پر دو مختلف اجتہادیں ہیں۔ کچھ حضرات تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس وجہ سے فقہ حنفی میں اس کی گنجائش مشکل ہے، لیکن فقہ شافی میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس طریقے سے علم پھیلانے کا باب بند ہونے کا امکان ہے، کیونکہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کچھ کمانا ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر لوگ خود جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے اور علم جو انہیں حاصل کیا تھا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے دائرے پڑھاتے تھے، پلاتے تھے، تحقیق کرتے تھے، اس طرح ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو یا پھر یہ کہ دین کا کام چھوڑے گا، جیسے بعض علماء ہوتے وہ علم حاصل کر لیتے لیکن وہ کہیں پر بھی کوئی تدریس وغیرہ نہیں کرتے، تجارت میں لگ جاتے، کسی اور کام میں لگ جاتے، ان کا علم بالکل ساکت ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، اور اس طریقے سے وہ اپنے اس علم کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے اور اس سے پھر باقی لوگ مستفید نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک ضیاع ہے، مطلب اتنی بڑی چیز کو حاصل کر کے اس کو اپنے ساتھ بند رکھا، کیونکہ اپنے لیے جتنی علم کی ضرورت ہے وہ تو فرض عین علم ہے، وہ تو فرض عین علم ہے، فرض عین علم اب دو مہینے میں حاصل ہو جاتا ہے، لہذا وہ باقی وقت جو اس نے استعمال کیا، وہ جو علم حاصل کیا، تو وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا فقہ شافی کے علماء نے اس پر یعنی مطلب فتویٰ صادر کیا کہ یہ ہو سکتا ہے. مثلا امام کی تنخواہ ہو سکتی ہے, استاذ کی تنخواہ ہو سکتی ہے, اور وہ تنخواہ اس کی علم کی نہیں ہوتی, وہ اس کی اس وقت کی ہوتی ہے جو وقت وہ لگا رہا ہے. کیونکہ وہ وقت اگر دنیا کے کمانے کے لیے لگائے گا تو دنیا تو کما لے گا لیکن دین کارج ہوگا. تو لہٰذا جس کو حبس وقت کہتے, مطلب جو نا وہ جو وقت ہے اس کا اس کو معاوضہ مل رہا ہے, اس کو علم کا معاوضہ نہیں مل رہا. یہ مظاہر مطلب ہے کہ اس پر انہوں نے فتویٰ صادر کیا. لہٰذا ہمارے احناف بھی آج کل اسی پر عمل کر رہے ہیں, اور یہ بضرورت ہے, مجبوری ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کرے گا تو علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور لوگوں کے محروم ہونے کا اندیشہ ہے. مطلب یہ ایک قوی خطرہ ہے, لہٰذا اس وجہ سے مطلب یہ چیز دی. لیکن اگر اس کے علاوہ اس کے ذریعے دنیا کی حرص کی جائے تو پھر وہ اس وعید میں آئے گا, وہ اس وعید میں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے لیے اس کو استعمال کرے گا, دنیائی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے گا تو پھر اس وعید میں ضرور آ سکتا ہے. اس وجہ سے اس سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. اب جو سوال کی طرف آتا ہوں, یہ تو درمیان میں ایک اضافی بات ہو گئی. سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے, اور اخلاص کا بھی علم ہوتا ہے. باقاعدہ اخلاص کے بارے میں احادیث شریفہ ہے, اخلاص کے بارے میں قرآن پاک کے آیات ہیں, اخلاص کے بارے میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے اقوال ہیں, وہ سب ان کی نظروں سے گزرے ہوتے ہیں. تو وہ تو ان کو حاصل ہو چکا ہوگا, اور ظاہر علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے, تو عقل کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. تو عقل کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے, لہذا پھر علیحدہ سے اس اخلاص کو حاصل کرنے کی مزید محنت کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے, یہ سوال ہے. لیکن اس میں جو چیز یعنی گویا کہ سامنے نہیں رہی وہ عرض کرتا ہوں, اور وہ ہے نفس. وہ نفس تمام شرور کا منبع ہے. عقل سے انسان سمجھ بھی لے لیکن نفس حاوی ہو وہ سمجھ نہیں ہوتا, وہ بلکہ نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ والی بات ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, لہم اعینم لا یبصرون بہا, لہم آذان لا یسمعون بہا, ولہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ یہاں پر اللہ پاک اس بات بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے آنکھیں ہیں, ان کے کان ہیں, ان کے دل ہیں, لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں, سنتے نہیں اور سمجھتے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عقل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, جو سنتے ہیں وہ بھی عقل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, جو دل محسوس کرتا ہے وہ بھی سمجھنے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے اس کی نفی بھی کی گئی کہ نہیں وہ نہیں سنتے نہیں. اس کا مطلب ان کا سننا نہ سننا برابر ہے. کون سی چیز کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. نفس غالب ہو جاتا ہے, عقل پر بھی اثر کر جاتا ہے اور دل پر بھی اثر کر جاتا ہے. لہٰذا جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہو اس وقت تک اس چیز کو پیدا نہیں کیا جا سکتا. اور عقل کے ذریعے سے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس نے اپنے عقلی طور پر اتنے مجاہدات اپنے نفس کے خلاف کیے ہوں کہ عقل کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر لیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجاہدات تو اس میں پھر بھی آئیں گے, ریاضتیں پھر بھی آئیں گی, کہ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش اور محنت کی ہوگی عقلی, تو وہ بھی دائمی ہو سکتا ہے. لیکن جب تک جو ہے نا, مطلب یہ نہیں ایک انسان اخل یا جس کو کہتے ہیں نا قلبی طور پر بھی اور ساتھ نہ رکھے, تو گویا کہ تین چیزوں کا بیک وقت ایک اصلاح ہوتی ہے. ایک عقل ہے, ایک قلب ہے, اور ایک نفس ہے. ان تین میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کیا جائے گا تو مسائل ہیں. لہذا تینوں کی بیک وقت اصلاح کی ضرورت ہے, یا تینوں کی پوری اصلاح کی ضرورت ہے, تب یہ چیز سامنے آئے گی. اور یہ ریا والی بات, یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ یہ تو یعنی مطلب یہ کہ بہت خاموشی کے ساتھ آہستہ 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 سرید کرتی ہے ریا جو ہے. ریا یہ شرک خفی ہے, یہ شرک خفی ہے. تو یہ تو بہت ہی آہستہ آہستہ مطلب جو ہے نا وہ سرید کرتی ہے اور ذات کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ریا کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی تو بہت ہی مسلسل الرٹنس کی ضرورت ہوگی. ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات ہمیں بتاتے تھے, ظاہر وہ بھی علماء کرام کی نگرانی میں کام کرتے ہیں, ان کو طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو جانتے تھے. علماء مشائخ کی نگرانی میں ظاہر کام شروع ہے. تو ہمیں فرماتے تھے جب گشت پہ جاؤ تو مطلب یہ کہ ابتدا میں بھی اللہ کے لیے, رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کی نیت سے جاؤ. ان کی اصلاح کے لیے نیت سے نہیں, اپنی اصلاح کی نیت سے جاؤ. اور درمیان میں بھی اپنے دل کو ٹٹولو کہ کہیں کوئی اور تو نہیں, تو مطلب اور پھر جب واپس آنے تو پھر ظاہر مطلب پھر دل کو ٹٹولو, اگر ٹھیک ہوا ہے تو صحیح ہے الحمدللہ کا, ورنہ پھر استغفار کرو. آج تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ گویا کہ مسلسل اس پہ الرٹ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بس آپ کو حاصل ہو گئی تو بس حاصل ہو گئی, اس کے ضائع ہونے کے لیے بھی کوئی مطلب کوئی وقت نہیں ہوتا. کسی وقت بھی مطلب کوئی نفس کا کوئی دائیہ ایسا پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی سرحی سے ہی محنت ساری ضائع ہو سکتی ہے. تو ایک لہٰذا ایک تو مستقل محنت کی ضرورت ہے, پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ایک مستقل الرٹنس کی ضرورت ہے. تو یہ ہوگا, اور یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی تربیتی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوں گی. وہ تربیت بغیر شیخ کے نہیں ہوا کرتی, اپنی تربیت کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کے صحبت میں مطلب ظاہر وقت گزارو تاکہ یہ چیز پیدا ہو جائے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ان حضرات نے بڑی محنتیں اس پر کی اور بلّہ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ, اور یہ آپ صاف عرض کرتا ہوں, ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے میرا, اکثر میں یہ کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو یو پی کے ہمارا جو ہندوستان ہے ایسا علاقہ ہے جو بڑا ذخیر علماء کے لحاظ سے, اور اس طرح اور بھی علاقے ہیں, تو اس کے صرف 18-20 بڑے بڑے علماء مشہور ہیں, یعنی مطلب جن کے نام ہم سنتے ہیں کتابوں میں بھی دوسرے چیزوں میں بھی, جن سے اللہ پاک نے کام لیا, جیسے مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ, حضرت تانوی سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ, مولانا شکیل احمد ریٹی صاحب رحمۃ اللہ, اور اس سے یہ جیسے حضرات ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں, چلو 20 نے سے 40 ہی. کیا دوسرے علماء نہیں تھے؟ اتنے زمانے میں صرف 40 علماء گزرے, گزرے تو بہت سارے ہیں, باقی ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ تو جن کی اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزری ہے وہ چمکے, ان سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ابھی دیکھیں ہمارے جتنے مدارس ہیں, تو کوئی رشیدیہ ہے, تو کوئی قاسمیہ ہے, تو کوئی اشرفیہ ہے, تو کوئی زکریہ ہے, ہاں کوئی مدنیہ ہے, کن کے نام سے ساتھ وابستہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محنت جنہوں نے کی ہے اور جن کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے اس میں, انہی سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بلکہ 1400 سال سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جن سے بھی کسی بھی شعبے میں قبولیت والا کام لیا ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ اسی سلسلے سے وابستہ ہیں, کسی نہ کسی اللہ والے. ہمارے جتنے ہمارے اماں ہیں یہ سارے کے سارے صاحب نسبت بھی رہے, خلفات ہیں اپنے اپنے مشائخ کے, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے نام ہم جو دیکھتے ہیں یہ ویسے بڑے بڑے نام نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت اہم چیز ہے اور اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے. ہاں البتہ علم حاصل کرنے کے دوران فوقیت علم حاصل کرنے کو ہوگا, تو اس وجہ سے پہلے ہمارے جو مشائخ تھے وہ علم کے دوران کسی کو بیعت بھی نہیں کرتے تھے, علم کے دوران کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے علم حاصل کرنے کے دوران. بعد میں ان کے اوپر یہ بات کھل گئی کہ اگر اس وقت بیعت نہیں کیا تو پھر بعد میں مطلب ظاہر ان کو خیال ہی نہیں آتا بیعت ہونے کا, زیادہ تر ظاہر عالم ہو جاتے, عالم کا ٹپا لگ جاتا ہے, لوگ ان کا خیال رکھنے لگتے ہیں, ان لوگوں میں ان کا مطلب ظاہر وہ مقام بن جاتا ہے, پھر یہ چیزیں حجاب بن جاتی, پھر وہ نہیں آ سکتے, پھر وہ نہیں بیٹھ سکتے کسی کے پاس. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کوئی کوئی ہوتا ہے, کوئی کوئی ہوتا ہے جو اس طرح پھر کرتا ہے. لیکن طالب علمی میں اگر کسی کا اس کے ساتھ تعارف ہو جائے تو بعد میں اس کو نبھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں بھی کچھ فیصد ہی لوگ آتے ہیں, لیکن بہرحال وہ کم از کم ان لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو ویسے مطلب یعنی بغیر اس نسبت کے, بغیر اس چیز کے چلے جائیں. تو اس وجہ سے ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اس میں یہ ہوا اب تو بیعت کرنا چاہیے, بلکہ حضرت باقاعدہ مدرسوں میں دورہ کر کے متممین کے ساتھ بات کر کے کہ ان کچھ لوگ خطوط لے کر انہوں نے اس چیز پر مطلب جو ہے نا وہ تیار کر لیا ان کو کہ خدا کے لیے یہ ذکر کے محفل اپنے مدرسے میں چلاؤ, اس میں جو ہے نا وہ بیعت کا سلسلہ چلاؤ, ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے ایک دفعہ نکل گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں جی, اب علم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کافی حد تک, عمل بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے سب کا ایک کام ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے کہ علم دین کو حاصل کر کے اس کو محض اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں, خود بھی اس پر عمل کر لیں اور دوسروں کے لیے بھی عمل کرنے کا ذریعہ بنیں. آخرتنا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم.